الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ النساء کی اس آیت کی تشریح ہم پچھلی کلاس سے پڑھ رہے ہیں, تو اس میں بات چل رہی تھی پیج نمبر 366 کے حرمت مطاع. ٹھیک ہے کہ اس آیت سے نا یہ جو شیعہ لوگ ہیں روافض, تو یہ مطا کو جائز قرار دینے کے لیے اس کو بطور دلیل کے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فما استمتعتم, کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو چونکہ اس کے اندر استمتعتم کا لفظ ہے کہ تم فائدہ اٹھاؤ, تو اس میں سے انہوں نے اس کے روٹ ورڈز متاع یہ نکالے اور کہا کہ ہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ متجائز ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر حکم آ رہا ہے کہ فمس کم تا تم, کہ تم ان کے ساتھ مطاع کرو. ٹھیک ہے, تو اس پوری ڈسکشن کو انہوں نے یہاں پہ ڈسکس یعنی لکھا ہے کہ متا اس کا یعنی متا اصطلاحی, ٹھیک ہے, کہ جو آپ ایک ٹائم لمٹ لگا کر کے کسی عورت کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو متا اصطلاحی کہتے ہیں. کہ اس کے جواز کا ایک فرقہ مدعی ہے, یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لیے اتنے پیسے یا فلاں جنس کے عوض میں میں تم سے متاع کرتا ہوں, کہ میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا بطور پرائس کے, بطور پیمنٹ کے. ٹھیک ہے, تو متاع اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, محض مادہ اشتقاق کو دیکھ کر یہ فرقہ مدعی ہے کہ آیت سے حلت متاع کا ثبوت ہو رہا ہے. مادہ اشتقاق یہاں پر کیا ہے, میم عین, ٹھیک ہے, جس کو مصدر بھی کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب دوسرے معنی بھی کم از کم محتمل ہیں, وہ ہمارے نزدیک متعین ہے, تو ثبوت کا کیا راستہ ہے, کس بنیاد پر آپ نے اس والے راستے کو متعین کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی نکل سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے محرمات کا ذکر فرما کر یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اصول کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو. ٹھیک ہے نا, یعنی پوری ڈسکشن کیا چل رہی ہے, ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ کسی بات کو سمجھتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو سمجھنا تو یہ غلط ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, ہمارے مشائخ کہتے ہیں نا کہ جی آپ پانی منگوائیں کسی سے, ٹھیک ہے نا, تو وہ پانی منگوائے کے اندر جو پانی لانے والا شخص ہوگا وہ کیسا پانی لے کر کے آ رہا ہے آپ کے پاس, اس کے لیے اس کو کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ پانی جو منگوا رہے ہیں وہ چائے بنانے کے لیے منگوا رہے ہیں, یا آپ نہانے کے لیے منگوا رہے ہیں, یا آپ پینے کے لیے منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کو کیسا پانی لا کر کے دینا ہے. تو یہی بات ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. تو دوسری یعنی انہوں نے کہا کہ کانٹیکس تو یہ چل رہا ہے کہ جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے تو ان کے بعد پھر حلال کہا کہ حلال کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو, تو فرمایا کہ اپنے اصول کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو اس حال میں کہ پانی بہانے والے نہ ہو, یعنی محض شہوت رانی مقصود نہ ہو. تو یعنی یہ خالی مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی حرص پوری کریں, ساتھ ہی ساتھ محسنین کی بھی قید لگائی ہے, یعنی یہ کہ عفت کا دھیان رکھنے والے. محسنین کے بارے میں پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ حسن جو ہے وہ قلعے کو کہتے ہیں, اور قلعہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے. تو محسنین کا مطلب کہ عورتوں کی حفاظت ہو اس ریلیشن شپ کے ذریعے سے. اور متا کے اندر تو یہ حفاظت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ایک مہینے کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہ الگ, یہ الگ 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 راستے کے اوپر, تو حفاظت کیسے ہو سکتی ہے اس میں؟ متا چونکہ مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے اس لیے اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہوتا ہے, کیونکہ حصول اولاد کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ پڑ جاتا ہے. تو جو لوگ ذمہ داری سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو پھر ان کو یا تو شادی ہی اچھی نہیں لگتی. جیسے کہ ویسٹ کے اندر خصوصاً یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بھائی جب تم کو عورت جو ہے وہ بازار میں مل جاتی ہے فری, یعنی فری کی تو خیر نہیں ملتی, جیسے بھی جو للے تلے کر کے وہ عورت کے پیچھے پڑتے ہیں, تو جب بازار میں مل جاتی ہے تو گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وین یو کین فائنڈ کاؤ ان دا مارکیٹ, وین یو کین فائنڈ ملک ان دا مارکیٹ, وائی ہیو اے کاؤ ان دا ہاؤس. حضرت جی نے اپنے بیان میں یہ فرمایا تھا نا کہ اس گورے انجینئر نے حضرت کو یہ بتایا تھا نا کہ بھائی میں اس لیے شادی نہیں کرتا کیونکہ دودھ تو مل جاتا ہے مارکیٹ کے اندر, تو گائے کو گھر میں لانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ یہ تو ان کا تصور ہے عورت کے بارے میں, وہ تو گائے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کو بڑی آزادی ملی ہوئی ہے, بڑے خوش ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو بڑی آزادی والی زندگی ہم گزار رہے ہیں, لیکن ان کی حیثیت جو ہے نا وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ مویشی سے زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو حصول اولاد ہوتا نہیں ہے, نہ گھر بار بسانا اور نہ عفت و عصمت. اور اسی لیے جس عورت سے متع کیا جائے اس کو فریق مخالف زوجہ وارث بھی قرار نہیں دیتا, یعنی اس کو وراثت بھی نہیں ملتی ہے, اور اس کو ازواج معروفہ کی گنتی میں بھی شمار نہیں کیا جاتا نا کہ چار ہو گئیں, چار سے متع کر لیا تو آپ پانچویں سے متع نہیں کر سکتے, یہ تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. چونکہ مقصد محض قضاء شہوت ہے اس لیے مرد عورت عارضی طور پر نئے نئے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں. جب یہ صورت ہے تو متع عفت و عصمت کا ضامن نہیں بلکہ دشمن ہے. صاحب ہدایہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک متع جائز ہے, لیکن یہ نسبت بالکل غلط ہے. جیسا کہ شرح ہدایہ کے جو شارح ہیں, جو تشریح کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ اور دیگر اقابر نے تصریح کی ہے کہ صاحب ہدایہ سے تسامح ہوا ہے. تسامح کا مطلب کہ ان سے سہو ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے اس مقام کے اوپر. اب ہدایہ شریف جو پڑھ چکے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہدایہ شریف کیا چیز ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ فقہ حنفی کی سب سے زیادہ مدلل کتاب ہے, مدلل دلیل کے ساتھ, اور سب سے زیادہ جو ہے نا یہ یعنی امپورٹنٹ کتاب ہے, اہم ترین کتاب ہے فقہ حنفی. فقہ حنفی کی بنیاد اس کتاب کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہدایہ شریف کے اندر بھی غلطی سے ایک پاک تو اللہ کے قرآن کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا, ٹھیک ہے. تو حضرت سے غلطی ہو گئی اس معاملے کے اندر, تو اب اس کو ان کے اوپر جو ہے وہ تان کا اور تشنیع کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا کہ وہ ان سے دیکھو کیسے انہوں نے بڑی غلطی کر دی. نہیں بھائی, کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کیونکہ جو صاحب ہدایہ ہیں یعنی ہدایہ کے جو مؤلف ہیں تو وہ علماء حق میں سے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت زبردست ان کا مقام ہے ہمارے دین کے اندر, تو اس وجہ سے ان کی اس غلطی کو خالی الگ کر دیا جائے گا اور باقی ساری ہدایہ شریف کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, اتنی بڑی بڑی کتابوں والوں سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس غلطی کو نکالنے والے کون ہیں, یعنی اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے کون ہیں, وہ بھی دوسرے اکابر ہی ہوں گے. ہمارا جیسا کوئی بیٹھ کر کے نا غلطیاں نکالنا شروع کر دے گا تو وہ غلطیاں نہیں ہوں گی بلکہ وہ یعنی وہ غلطیاں نہیں نکلیں گی بلکہ نئی غلطیاں بن جائیں گی نا, ٹھیک ہے. تو غلطی کا ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن غلطی کون نکال رہا ہے, کون پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر بندے کی یہ مقام نہیں ہوتا کہ وہ بڑوں کی غلطیاں نکالے, ٹھیک ہے. تو جو ہدایت شریف کے شرح ہیں انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا, بات ختم ہو گئی. تو امام مالک کی طرف انہوں نے منسوب کیا تھا, لیکن فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, امام مالک کے نزدیک تو جائز نہیں تھا. البتہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں, بعض لوگ سے مراد کون, بعض دوسرے علماء, ٹھیک ہے, کیونکہ عوام الناس کی تو بات نہیں ہو رہی نا یہاں پہ کہ بعض عوام کرتے ہیں دعویٰ, بلکہ بعض علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر تک حلت مطاع کے قائل تھے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی نکاح وہ تو عتیقہ باب قائم کر کے دو حدیثیں نقل کری ہیں. پہلی حدیث یہ ہے جس میں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متا کرنے اور پالتو گھدوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا. تو گھریلو گھدے جن کو ہم گدا یعنی ہمارے نزدیک جو گدے ہوتے ہیں وہی پالتو گھریلو گھدے. ٹھیک ہے, تو یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ یہ چیز جائز تھی عرب کے اندر اور اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا, لیکن غزوہ خیبر میں جو کہ غالباً 5 ہجری کے اندر ہوا تھا یا 6 ہجری کے اندر ہوا تھا, تو اس وقت جو ہے نا دونوں باتوں کو حرام قرار دیا تھا. ٹھیک ہے, شریعت تو بن رہی تھی نا اس وقت, نزول ہو رہا تھا احکامات کا, آپ سے سن کے آخری وقت تک جو ہے وہ احکامات کا نزول ہوتا رہا تھا, تو اسی طریقے سے تو دین اسٹیبلش ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے. دوسری حدیث جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ متاع اسلام کے عہد اول میں مشروع تھا, یعنی شریعت میں جائز تھا. مشروع کا مطلب اٹ واز اکارڈنگ ٹو دا شریعہ. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ آیت کریمہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. ٹھیک ہے, یہ جو ایمان والے ہیں نا یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سوائے اپنی ازواج کے. ٹھیک ہے, اور یا بلکہ یا جو ان کی باندیاں ہوتی ہیں, لونڈیاں, جو شری باندیاں جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی ہر ایک سے جو ہے نا وہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ زنا بالکل بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا. اس کے بعد حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوجہ شریعہ, یعنی جس کے ساتھ آپ نے شرعی نکاح کیا ہے, اور مملوکہ شریعہ, یعنی شریعت کے اعتبار سے جو باندھی ہوتی ہے, یہ گھر میں کام کرنے والی جو ماسیاں ہوتی ہیں یا میڈز ہوتی ہیں نا, یہ مملوکہ شریعہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو مملوکہ شریعہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استنتا حرام ہے. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیے گا, آگے چل رہا ہوں. کہ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کچھ عرصے تک متا کو جائز سمجھتے تھے, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سمجھانے سے, جیسا کہ صحیح مسلم کے جلد 1 صفحہ 452 کے اوپر ہے, اور آیت شریفہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم سے متنبع ہو کر رجوع فرما گیا تھا, جیسا کہ ترمذی کی روایت سے معلوم ہوا. تو بھائی اس طرح کی غلط فہمی ایسے بڑے بڑے یعنی صحابہ اکرام کے اندر, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے مفسر قرآن صحابی اور نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنا زیادہ وقت گزارنے والے, اور اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, رائٹ, لیکن اس کے باوجود علمی طور پر تسامو, علمی طور پر کوئی غلط فہمی جو ہے ایسے حضرات سے بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن انہی کے اپنے جو کاؤنٹر پارٹس تھے, انہی کے ساتھ رہنے والے ہم اثر, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی عمر میں زیادہ فرق بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, لیکن علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ الگ ہے, وہ تو خلفائے راشدین والا مقام ہے اور عشرہ مبشرہ والا مقام ہے ان کے پاس. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام ویسے عشرہ مبشرہ میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو علی رضی اللہ عنہ باب العلم ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کی اصلاح فرما دی اور انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا, اور یہی سلسلہ جو ہے وہ علماء حق میں آج تک چلا آ رہا ہے کہ علماء حق سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن دوسرے علماء ان کو متنبع کرتے ہیں تو وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ جو فرقہ حلت مطاع کا قائل ہے یعنی روافض, باوجود ہے کہ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محب اور فرما بردار ہونے کا دعویٰ ہے, لیکن اس مسئلے میں وہ ان کا بھی مخالف ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی دعویٰ ہے ان کو زبانی کہ علی رضی اللہ عنہ کی وہ محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مولا علی اور فلانا ہیں سارے کے سارے, لیکن اس طرح جو ہے نا وہ یہ دعوے ہیں, کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنا, ان کی بات ماننا, یہ ساری چیزیں تو ان کے اندر بالکل بھی نہیں ہے نا. ہمارے حضرت کیا فرماتے ہیں, وہ ایک محاورہ ہے, اس کو حضرت جی اکثر یعنی کوٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو دین ہے نا, یہ شیعوں کا دین, یہ کیا ہے, اس کا لب لباب یہ ہے, حب علی نہ صحیح, بغض معاویہ ہی صحیح. کیا مطلب, حب علی نہ صحیح, کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی توفیق تو ان کو ملی نہیں, بغض معاویہ ہی صحیح, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی ان کو خدا واسطے کی رائٹ, دشمنی ان کے اندر ہے صحابہ کرام کے ساتھ, خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, سب سے بڑی دشمنی ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اس کے بعد پھر شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ رائٹ, ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور باقی سارے کے سارے صحابہ الا چار, چار صحابہ کے علاوہ سب سے ان کو بغض ہے. تو ان کا جو دین ہے نا, یہ بغض کے اوپر قائم ہے, عداوت کے اوپر قائم ہے, ٹھیک ہے نا, محبت پہ قائم نہیں ہے. محبت کا دعویٰ تو جھوٹا ہے, جیسے کہ آج صبح بچوں کی کلاس اگر آپ میں سے کسی نے سنی ہوگی, تو جھوٹ جو ہے نا یہ ایک بڑا انفارچونیٹلی اس دنیا کی زندگی کے اندر جھوٹ جو ہے نا یہ ایک بہت یعنی ایک پارٹ ہے اس زندگی کا, اس دنیا کا پارٹ ہے کہ یہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, دکان کی چمک دیکھ کر کے یا کسی کے جو ہے وہ لفاظیاں دیکھ کر کے یا اس کے دعوے دیکھ کر کے نا اس کے اوپر یقین کر کے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سفید جھوٹ بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, کالا جھوٹ بھی بولتے ہیں, سفید جھوٹ بھی بولتے ہیں, بتائیں ان دونوں کے درمیان کوئی خاص فرق ہے کیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایسا جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر بھی بول رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی یہ اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے, اور اس جھوٹ سے پھر بچ کر کے رہنا جو ہے نا وہ ہمارے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے. اگر اس دنیا کی زندگی میں ساری حرکتیں نہ ہوتی تو پھر تو ہمارا تو کبھی دل ہی نہ چاہتا اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت تو بنا کے رکھی ہے نا, تو اس دنیا میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایمان والوں کا دل یہاں سے کٹے گا, ہے نا, ایمان والوں کا دل یہاں پہ نہیں جمے گا, جنت کی طرف لگے گا. اگر دنیا کے اندر ان کو ہر چیز جو ہے وہ اپنی من مرضی کے مطابق ملنی شروع ہو گئی تو پھر بےچارے ایمان والے بھی اسی دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس جھوٹ کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال ہم نے خود کو تو جھوٹ سے بچانا ہے, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حق کی خلاف ورزی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں, اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بے شک دنیا کا ایک لازمی جز ہے یہ جھوٹ, لیکن ہم اس کو اپنے لیے جسٹیفائی ہرگز نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے, یہ لوگ جو ہے وہ علیہ السلام کے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتے کوئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ٹھیک ہے, کہ عنقریب یہ لوگ جان لیں گے. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان شیعوں کے لیے یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ عنقریب ان لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا, جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ, ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا. بس آنکھ بند ہو ان کو سب پتہ لگ جائے گا. کسی سے سنا تھا میں نے, الحمدللہ خود تجربہ کرنے کا ایسا نہ موقع ملا نہ انشاءاللہ کوئی امید کوئی شوق ہے, لیکن پتہ نہیں کون تھے, کراچی کے کوئی تھے وہ شاید پولیس آفیسر یا کیا, بعد میں دیندار ہو گئے تھے وغیرہ. تو انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی میں ہے نا نمائش اسٹاک ہوتا ہے وہاں پہ, تو اشیاؤں کے جن سے جلوس وغیرہ, تو پتہ نہیں کب کی بات ہے, 1960s کی یا 70s کی, بہت ہی پہلے کی, کہ وہاں پر جو ہے نا وہ اشیا سنی فساد ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بہت سارے لوگ مرے باقاعدہ, ٹھیک ہے, تو لاشیں جو ہے وہ گری ہوئی تھیں, اب پولیس والے آئے ہیں اور ان کو یعنی اب کچھ پتہ ہی نہیں چلا, لاشوں کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر پا رہے کہ جن میں شیعہ کون ہے ان میں سنی کون ہے. تو اس وقت نا ایک پولیس آفیسر آگے آیا جو کہ شیعہ تھا, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کون شیعہ ہے اس میں تو کون سنی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے بتا دیا ہاں یہ شیعہ ہے, یہ شیعہ, یہ شیعہ, یہ شیعہ, یہ شیعہ, یہ شیعہ, سب کو اس نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. تو وہاں پہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیسے پتا کہ یہ, تم نے کیسے ایسے دیکھ کر کے بتا دیا کہ یہ شیعہ ہے. اس نے کہا کہ بھائی شیعوں کی ایک بات پکی ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے, ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے مرنے کے بعد, ٹھیک ہے. تو بس میں نے دیکھا جس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے, تو پتا بھی ہوتی ہے یہ ساری بات ہے نا لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. اگر یہ واقعی سچ ہے, کہنے والے بظاہر تو صحیح لگ رہے تھے, تو اگر یہ واقعی سچ ہے تو بھائی اس بندے کو پتا بھی تھا کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن جو بغض اور عداوت ہو جاتی ہے نا دل کے اندر, مان کے نہیں دینی ہے, تو اب یہ بغض انسان کو کہیں کہیں چھوڑتی, وہ اس انجام کو جانتے ہوئے بھی انکار کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے نا, تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت عبرتناک انجام ہوتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں, لیکن آخرت کے اندر تو ان کا انجام بہت زیادہ برا ہوگا. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے, ٹھیک ہو جائیں گے. صاحب روح المعانی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے مطاع حلال تھا, پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا, اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا, لیکن پھر تین دن کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا. نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ فرمان باری تعالی شانہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہ ایک ایسا واضح ارشاد ہے جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے, یعنی اس میں ملٹیپل میننگز جو ہے نا آپ نہیں نکال سکتے, بس ایک ہی اس کا معنی ہے سیدھا سیدھا, شاید یہ محکم آیت ہوگی یا ملٹیپل اس کے اندر تعویل ہو ہی نہیں سکتی. اس سے حرمت مطاع صاف ظاہر ہے, اس کے مقابلے میں بعض شاذ قرائتوں کا سہارا لینا حتماً غلط ہے. یعنی کوئی ایسی قرائت کا سہارا لینا کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہوں یا جس کے اندر اعراب جو ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہوں, وہ شاذ قرائتیں کراتی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ تواتر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہی قرآن کی آیات ہیں. ایسی بھی یعنی قرآن کی قرائتیں ہیں موجود کہ جو کہ کسی ایک صحابی کے نزدیک ہے یا کسی دو صحابی کے نزدیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو متواتر قرآن کی تلاوت ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے. تو متواتر جو ہوتی ہیں وہ تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر 50, 60, 70, 100, کئی 100 اتنی بڑی شہادتیں موجود ہوں کہ ہاں ہم نے قرآن کی اس آیت کو ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا اور ہمیں ایسے ہی یاد ہے. تو جو یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا یہ متواتر قرآت ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی بہت کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے ان قرآتوں کو نقل کیا تو اس کو پھر اس مصحف کے اندر جمع کر دیا گیا ہے جو کہ پوری امت پڑھتی ہے, ٹھیک ہے, سوائے کچھ لوگوں کے جیسے شیعہ, ٹھیک ہے نا, وہ تو صحابہ کو ہی نہیں مانتے تو انہوں نے کہا کہاں ہے اس قرآن کو ماننا, یہ قرآن تو جو ہے وہ تو صحابہ کا جمع کیا ہوا قرآن ہے نا, تو انہوں نے جب صحابہ کو ہی نہیں ماننا تو کہاں سے انہوں نے پھر اس قرآن کو ماننا ہے. تو یہ تو بولتے نہیں ہیں نا یہ ساری چیزیں, اصل میں ان کیا تو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو چھپا کے رکھنے والی چیز, کیا کہتے ہیں اس کو, کیا, ہاں تقیہ, رائٹ. تو انہوں نے تو کہنا کچھ ہوتا ہے سوچنا کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو جھوٹ تو ان کے رگ رگ کے اندر ان کے دین کا حصہ ہے جھوٹ بولنا تقیہ کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتے کو تو نہیں کہ ہم کو تھوڑی مانتے ہیں اس قرآن کو جو کہ تم پڑھتے ہو, اوپر اوپر سے تو یہ کہ آج قرآن کو مانتے ہیں. کسی حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں پڑھا تھا کہ ایران گئے اور بڑا ان کو شوق تھا اس وقت ایران وہ اتحاد کرنے کا اور شیعوں کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کا, اور جیسے کہ جماعت اسلامی والوں کا یہی اسٹائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک ہونا چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے. تو وہ بھی شروع میں چونکہ جماعت اسلامی میں ہی تھے, ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ میاں, تو ایران گئے اور بڑی جو ہے وہ آ کے کانفرنسز کے اندر شرکت کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, پھر وہاں جا کر کے پتا چلا کہ بھائی یہ یہاں پہ ویسے تو یہ عربوں کو مانتے نہیں ہیں, لیکن بازاروں کے اندر جو قرآن کی تلاوتیں لگی ہوئی ہیں سارے کے سارے عرب قاریوں کی لگی ہوئی ہیں, سنی قاریوں کی, ٹھیک ہے. تو کچھ عرصے میں ہم کو سمجھ میں آئی بات, پتا لگا کہ یہاں پہ قرآن کا کوئی حافظ ہی نہیں ہوتا, ایران کے اندر قرآن کے حافظ نہیں ہوتے. تو پھر انہوں نے تحقیق کری نا تو پتا چلا کہ جی یہ لوگ تو قرآن حفظ کر ہی نہیں سکتے, یعنی ہے ہی نہیں ان کے یہاں قرآن کا حفظ کرنے کا کون سا, ٹھیک ہے. تو قرآن کی جو تلاوتیں بھی ہوتی ہیں وہ پھر وہاں سے امپورٹ کر کے جو ہے وہ خالی سن رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے تحقیق شروع کری, یہ چکر کیا ہے, یہ ان کو نہیں پتا تھا یہ ساری باتیں, انہوں نے تحقیق شروع کری ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, کیا نام ہے اس کتاب کا, دو متضاد تصویریں. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی, دو متضاد تصویریں. کیا مطلب, دین اسلام کی دو تصویریں, ایک تصویر سنی اسلام کی ہے, دوسری تصویر شیعہ جس کو وہ اسلام کہتے ہیں اپنا, بالکل اپوزٹ ہیں یہ دونوں, بالکل اپوزٹ چیزیں یہ, متضاد. وہ کتاب پڑھنی چاہیے, ویسے تو پاکستان میں انہوں نے بین کروائی ہوئی وقت, کیونکہ شیعہ ہے نا وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں, ٹی وی کے بھی کنٹرول میں شیعہ ہیں اور حکومت کے بھی کنٹرول میں اکثر جو ہے وہ شیعہ ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں اس طرح کی ساری کتابیں بین ہیں, ठीक है ना, हालांकि 1% 5% से कम होते हैं ये, लेकिन होल्ड इनका इतना ज्यादा होता है पॉलिटिक्स के ऊपर और फौज के ऊपर, ठीक है ना, किसी ना किसी शक्ल में उन्होंने अपना होल्ड किया हुआ होता है कि जिस चीज को उन्होंने बैन करवाना होता है उसको करवा के छोड़ते हैं। ठीक है, तो बड़ी जबरदस्त किताब है, अगर किसी को चाहिए तो मिल भी सकती। एनीवेज, तो फरमाया कि महरम तो हुरमत मुतअ जो है वो साफ जाहिर है, इसके मुकाबले में बादशाह करातों का सहारा लेना कतन गलत है। शाह करातों में एक और भी जो जिसका वास्ता जो है वो पड़ता है खुसूसन अरब मुल्कों के अंदर भी, कि ये जो वजू की तरह वजू की जो आयत है तो उसके अंदर फम सहूब रूसकुम व अरजुलकुम इलल काबैन है ना, कि इज़ा कुमतुम इलस सलाते फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीयकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अरजुलकुम इलल काबैन, ठीक है ना, कि अपने पैरों को भी धो काबैन तक, सही है, यानी जो जो ऊपर की हड्डी होती है काब जिसको कहते हैं, तो वहां तक अपने पैरों को धो। तो ये जो है ना ये तो मुतवातर क़िरात में है कि वमसहू बिरुऊसिकुम व अरजुलकुम, अरजुलकुम नाम के ऊपर ज़बर है, अर्जुनकुम इलल काबैन, ठीक है ना, लेकिन एक शास करार भी है वो क्या है, वह अर्जुलकुम इलल काबैन लाम के नीचे जेर। अब लाम के नीचे जेर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, माशाल्लाह आप में से अक्सर को पता होगा कि उसका मतलब ये हुआ कि वमसहु बिरुउसिकुम, कि अपने सर के ऊपर जो मसा करो ना, तो मसा करना जो है वो सर के ऊपर भी है और पैर के ऊपर भी है, जेर से ये मतलब बन जाता है इसका, ठीक है ना। तो अब जो है ना ये जो जो इस वाली तरह को फॉलो करेगा तो वो कहेगा भाई पैर धोने की जरूरत क्या है, पैर के ऊपर मसा करो खाली, ठीक है ना, लेकिन ये मुतवातिर तरात नहीं है। मुतवातिर तरात जो है वो है अर्जुनकुम इलल काबैन, तो लाम के ऊपर जबर है, ये मफूल बन रहा है, तो इस वजह से फ़ग़सिलू का अतफ में आएगा, ये फ़ग़सिलू का मफूल बन रहा है, यानी पैर को भी धोना है जिस तरीके से चेहरे को धोना है, हाथों को धोना है, उसी तरह से पैर को भी धोना है, ठीक है ना। तो शास कराताओं का ये 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 मामला होता है कि उल्टा यानी जमहूर से हट करके अगर कोई ओपिनियन बनाना हो ना तो ऐसे लोगों को फिर शास कराते भी मिल जाती हैं अपने दलील के लिए, ठीक है, तो वो जमहूर से हट करके मामला होता है और फिर वो चीज जो है ना वो अल्लाह ताला के काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के जो जो हाथ है यानी जो जो अल्लाह ताला की जो कुदरत का और जो मदद का हाथ है ना वो जमा के ऊपर है, जमहूर के ऊपर है, ठीक है, शास के साथ मामला ऐसा नहीं होता है। किताब का नाम है दो टू नंबर टू दो मुतवाद तस्वीरें, ठीक है, मुतवाद वाद से होता है, मीम ता वाद अलिफ दाल मुतवाद ऑपोजिट तस्वीर, हजरत अबुल हसन नदवी ने हमको बताया कि अच्छा जैसे कि पहले अर्ज किया गया इस्तमताअतुम से मुता इस्तिलाही मुराद होने की कोई कतई दलील नहीं है, महज एक एहतमाल है ये, ठीक है ना, मुता इस्तिलाही क्या होता है कि वही जो अभी पीछे हमने जिसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये एक एहतमाल है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा हो, तो ये एहतमाल इल्ला अला अज़वाजहिम औ मा मलकत अयमानहुम के कतई दलाला मज़मून के हरगिज़ मुआरिज़ नहीं हो सकता। भाई वो तो एक एहतमाली बात है, जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है ना, वो तो एक एहतमाली बात है, लेकिन इस आयत के अंदर तो यकीनी बात आ रही है ना, तो एहतमाली बात को यकीनी बात के ऊपर आप कैसे फौकियत दे सकते हैं, ठीक है ना, तो ये तो दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करती, वो तो एक कमजोर दलील है, ये तो एक पक्की दलील है, कतई दलाला जिसको कहते हैं। बिलफर्ज अगर दोनों दलीलें कुव्वत में बराबर भी हो तो कहा जाएगा कि दोनों दलीलें शिल्लत व हुरमत में मुतआरिज हैं, यानी अगर दोनों कतई दलाला होती, यानी इस्तमताअतुम इस्तिलाही मुता के मानी में है, ये अगर कतई दलाला भी होती और इल्ला मा मलकत अयमानहुम वाली जो आयत है ये भी कतई दलाला होती है ना, तो इन दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ होती, एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए इक्वल स्ट्रेंथ भी होती ना अगर, तो भी जो है एक हलाल कर रही है मुता को और दूसरी मुतबा को हराम कर रही है, इसी को कह रहे हैं कि हिल्लत और हुरमत में तो ये मुतआरिज है ना, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मुतआरिज मींस कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। बिलफर्ज अगर तआरुज मान लिया जाए یعنی دونوں کو ایکول سٹرینتھ کا مان لیا جائے، تب بھی عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ محرم کو مبیح پر ترجیح ہونی چاہیے، یعنی جو چیز حرام کرتی ہے اس کو حلال کرنے والی چیز کے اوپر ترجیح ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ حرام کرنے والی جو دلیل ہے وہ راجح ہوتی ہے، وہ پریفرڈ ہوتی ہے حلال کرنے والی دلیل کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا. یعنی استمتعتم والی جو آیت ہے اس کو اگر آپ متاع اصطلاحی کے معنی میں لیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ متاع کو حلال کر رہی ہے، لیکن الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم یہ متاع کو حرام کر رہی ہے کہ بھائی خالی بیوی اور باندی کے علاوہ آپ پھر رات نہیں کچھ کر سکتے، ٹھیک ہے. تو حرام والی ترجیح دی جائے گی، حلال والی ترجیح نہیں دی جائے گی. اب یہ عجیب بات ہے. ویسے تو ایک ہے نا کہ بھائی ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کو حرام نہ قرار دیا جائے، ہے نا. یہ سنا ہے کبھی کانسیپٹ؟ شریعت کے اندر ہر چیز حلال ہے کیونکہ دین کے اندر آسانی ہے، دین میں آسانی ہے. دین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آسانی کے لیے، فائدے کے لیے بنایا ہے، وہ زندگی کو اچھی طریقے سے یعنی انجوائے کریں بھائی، ٹھیک ہے نا. تو دین میں تو آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اسی وجہ سے شریعت کا اصول یہ ہے ہر چیز حلال ہے سوائے اس چیز کے جس کو کہ حرام آپ پروف کریں، ٹھیک ہے نا. یو آر کیا؟ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. سو تھنگز آر حلال انٹل پروون حرام. یہاں پر الٹی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہونا جو ہے نا یہ زیادہ اسٹرانگ چیز ہوتی ہے حلال ہونے کے مقابلے میں. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دے اگر آپ کی بھی تھوڑی سی ان پٹ ہو اس کلاس کے اندر، ایسا کیوں ہے؟ یہاں پر یہ الٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ فقہ پڑے ہوئے لوگ ماشاء اللہ موجود ہیں، اصول فقہ والے بھی. تو ایسا کیوں ہے؟ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام والی دلیل جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی حلال والی دلیل کے اوپر. تو حرام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے چیزوں کو. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ کی تو ذرا نیگیٹو تھنکنگ سی ہے آپ کے اندر، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو مشکل بنانا آپ کو اچھا لگتا ہے، جبھی تو آپ حرام والی دلیل کو ترجیح دے رہے ہیں. آپ کو تو لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا چاہیے، تو حلال والی دلیل کو ترجیح دینا چاہیے. ایمان کی حفاظت کے لیے احتیاط کے درجے میں نہیں امر ہوتا ہے، تو امر تو دونوں میں، وہاں پر بھی امر کا صیغہ ہے استمتعتم، یہ بھی تو امر کا صیغہ ہے نا، رائٹ. اور یہاں پر بھی جو ہے وہ یعنی ایکچولی حرام کرنے والی میں امر کا صیغہ نہیں ہے، حرام کرنے والی جو ہے یہ تو خبر کا صیغہ ہے یہ کہ جو ایمان والے ہیں یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ تو خبر بتا رہے ہیں، یہ تو نیوز دے رہے ہیں آپ کو، یہ اس میں تو امر کا صیغہ ہی نہیں ہے. حرام میں امر کا صیغہ ہے تو امر کے اوپر زیادہ عمل کرنا چاہیے تھا نا، یعنی متاع کو حلال ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. احتیاط اسی میں نہیں، حرام چیز سے عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے. نہیں آپ سوال ہی نہیں سمجھے ابھی، آپ ابتدائی درجے میں انشاءاللہ آپ کو بعد نکل رہے. شک کی بات کو چھوڑ دینا، حلال زیادہ ہے حرام کی نسبت. ہاں تو اسی وجہ سے تو عورتوں کے ساتھ متا کرنا جائز ہونا چاہیے تھا نا، پھر یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں تو ناجائز ہونا چاہیے؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شریعت کا اصول ہے نا کہ ہر چیز حلال ہے سوائے حرام کے، یہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا. There are exceptions to the concept of halal until proven haram. ہاں ٹھیک ہے نا، بیکاز یہ جو ہے نا کہ ایوری تھنگ از حلال انٹل پروون حرام، انٹل پروون حرام یہ ہر چیز پر اپلائی نہیں ہوتا. یہ اپلائی ہوتا ہے دنیا کی یعنی جیسے آپ کہہ لیں نباتات کے اوپر، یہ نباتات کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پلانٹ کنگڈم کے اوپر. یہ پلانٹ کنگڈم کے اندر سے ہر چیز حلال ہے آپ کے لیے جب تک کہ اس کو آپ حرام پروو نہ کریں، ٹھیک ہے نا. سبزی ہے، گھاس پھوس کھائیں آپ جتنا آپ کو گھاس کھانی ہے، عقل کھائیں آپ کی ہے، آپ خود کھائیں آپ گھاس جو بھی کھائے سب جائز ہے گھاس کھانا، ठीक है ना, और हर किस्म की उनकी सब्जियां और फल और ये मेवे और ये सारी चीजें आप खाएं, ठीक है ना। लेकिन ये उसूल गोश्त पर अप्लाई नहीं होता, गोश्त के ऊपर उल्टा उसूल अप्लाई होता है। गोश्त उल्टा उसूल अप्लाई होता है। गोश्त का मामला ये है, गोश्त इज हराम अंटिल प्रूवन हलाल, ठीक है ना। सारा गोश्त हराम है, आप कोई गोश्त नहीं खा सकते जब तक कि उसका हलाल होना प्रूवन ना हो जाए। गोश्त के साथ ये उसूल नहीं चलता जो सब्जियों के साथ चलता है, नबातात के साथ चलता है। उसी तरीके से यहां पर गोश्त का मामला तो नहीं है कि आप औरत का गोश्त तो नहीं खा रहे होते हैं ना, यहां पर तो दूसरा मामला चल रहा है। तो यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर गोश्त नहीं खा रहे आप औरत का, यहां पर आप उसकी इज्जत से खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, या आप उसकी इज्जत जो है ना वो लूट रहे हैं, या आप उसके उसके यानी आप उसके बदन से फायदा उठा रहे हैं ना, ठीक है ना। वो भी एक तरह से गोश्त से फायदा उठाना, क्योंकि बदन जो होता है वो गोश्त, गोश्त का ही तो बदन होता है, ठीक है ना। तो आप उसके बदन से फायदा उठा रहे हैं ना, मजे उठा रहे हैं ना, ठीक है ना। ये जायज नहीं है, ठीक है ना। ये हर एवरी पर्सनैलिटी हैज इट्स ओन डिग्निटी, हर इंसान हर हैवान की अपनी एक डिग्निटी है, अपनी एक रिस्पेक्ट है, उसको उसकी जान आप नहीं ले सकते। उसी तरीके से आप उससे रिस्पेक्ट नहीं ले सकते, उसकी रिस्पेक्ट आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। उसको आप पामाल नहीं कर सकते। ये जो वती का लफ्ज इस्तेमाल होता है, राइट, यानी इंटरकोर्स उसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, अरबी में उसको वती कहते हैं। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में इसका तर्जुमा जो है ना वो पामाल करने से होता है, पामाल, ठीक है ना। यानी जिस तरह कल बात हो रही थी ना मिट्टी के बारे में, कि मिट्टी को हर कोई पामाल करता है अपने पैरों के नीचे, तो जो वती का जो कॉन्सेप्ट है ये भी पामाल करने वाला कॉन्सेप्ट है। आप उस औरत की इज्जत पामाल कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो इट इज हराम अंटिल प्रोविन हलाल, यानी शरी निकाह के जरिए से या ममलूक शरी ममलूका के जरिए से अल्लाह ताला ने इसको हलाल किया है, अदरवाइज इट्स हराम, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। एवरी यानी गोश्त जान, जान हराम है अंटिल मेड हलाल थ्रू अल्लाह कमांड्स। उसी तरीके से इज्जत हर एक के ऊपर हराम है अंटिल प्रोविन हलाल थ्रू अल्लाह कमांड्स, वरना आप किसी की इज्जत नहीं रह सकते, ठीक है ना। वो औरत जिसके साथ निकाह करते हैं वो भी औरत है ना, किसी की बेटी होती है ना, किसी की बहन होती है ना, राइट। वो भी तो किसी की इज्जत होती है ना, उसकी अपनी इज्जत होती है, किसी की इज्जत ना भी हो अपनी तो इज्जत होती है ना उसकी, ठीक है ना। तो भाई हमारी शरीयत ने ना तो ऐसे इंसान की इज्जत बनाई है, तो हम तो समझते ही नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। बीवी की भी कोई इज्जत होती है, या दूसरा इंसान जिसके साथ हम रहते हैं उसकी भी कोई इज्जत होती है। तो ये मामला यहाँ पे चल रहा है कि मुहर्रम को मबीह पर तरजीह होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक औरत की इज्जत का मामला चल रहा है। मसला निकाह मुता की तरह निकाह मुवक्कत भी हराम और बातिल है। निकाह मुवक्कत यह है कि एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए निकाह किया जाए, और इन दोनों में फर्क यह है कि मुता में लफ्ज मुता बोला जाता है और निकाह मुवक्कत के लफ्ज लफ्ज निकाह से होता है। बस फर्क सिर्फ इन यूज ऑफ टर्म्स का है, अदरवाइज रियलिटी ऑफ बोथ इज द सेम। उसमें भी एक लिमिटेड टाइम के लिए किया जाता है, इसके अंदर भी एक लिमिटेड टाइम के लिए किया जाता है। तो ये दोनों में फर्क है, तो दोनों ही जो है ना वो सेम ही है बेसिकली। शरीयत का हुक्म भी दोनों के ऊपर सेम ही होता है, हराम और बातिल द्वारा। अच्छा जी, वला जुनाह अलैकुम फीमा तरावैतुम बिही मिन बादिल फरीदा, कि आयत के जुमले का मतलब ये है, यानी वला जुनाह अलैकुम, पहले तर्जुमा रिपीट कर लें, कि तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। जुनाह का मतलब जो है वो गुनाह से किया जाता है, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। फीमा तरावैतुम बिही के इसके अंदर, तरावैतुम बिही तुम दोनों बाहिमी तौर पर रजामंद हो जाओ, मिन बादिल फरीदा इसके फर्ज होने के बाद, यानी तुमने जो निकाह किया ना उसके अंदर एक मेहर तुमने डिसाइड कर लिया कि इतना मेहर दूंगा, तो ये आपने फर्ज कर लिया अपने ऊपर शौहर साहब ने, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम लोग आपस में तरावैतुम बाहिमी तौर पर तुम लोग राजी हो जाओ कि इसमें कुछ रद्दोबदल करेंगे हम, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। आयत के जुमले का मतलब यह है कि बाहिमी मेहर मुकर्रर करने के बाद मेहर मुकर्ररा कोई हतमी चीज नहीं हो जाती कि इसमें कमी बेशी दुरुस्त ना हो, बल्कि शौहर मुकर्ररा मेहर पर अपनी तरफ से इजाफा भी कर सकता है। नहीं, पहले जो है वो मेरे पास इतनी सैलरी नहीं थी, अब मेरी सैलरी बढ़ गई, मुझे प्रमोशन मिल गई, अब मैं आपको ज्यादा मेहर दे सकता हूं, तो آ سکتا ہے, اور بیوی اگر چاہے تو اپنی خوش دلی سے تھوڑا یا پورا مہر معاف کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ طیب نفس کے ساتھ, پریشرز کے ساتھ نہیں, بلکہ طیب نفس کے ساتھ وہ مہر معاف کر سکتی ہے. الفاظ کے عموم سے معلوم ہوا کہ عورت اگر مہر معجل طے کر کے تعجیل کر لے, یعنی بعد میں لینے کو منظور کر لے, تو یہ بھی درست ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی شروع میں تو طے ہوا تھا کہ جی معجل جو ہے نا وہ 2000 ریال لینے ہیں, معجل یعنی عجلت کے ساتھ, فوراً امیڈیٹلی, اور باقی 2000 ریال جو ہے نا وہ معجل ہوں گے یعنی ڈیلے کے ساتھ لیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر عورت تیار ہو جائے کہ نہیں میں معجل کو بھی جو ہے نا وہ معجل کر لیتی ہوں, بعد میں دے دینا آپ مجھے, تو یہ بھی جائز ہے. تو باہمی رضامندی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں, بڑا بڑھانا گھٹانا. ان اللہ کان علیما حکیما, آیت کے ختم پر یہ جملہ بڑھا کر ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے, علیم ہے یعنی ہر چیز کو جاننے والے ہیں, اور حکیم بھی ہے. احکام مذکورہ کہ اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر قاضی, حاکم اور کسی انسان کو نہ ہو, لیکن اللہ جل شانہ کو تو سب خبر ہے, اس سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے. یعنی یہ گھر کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں, اور یہ سورہ نساء جو ہے وہ اسی کے متعلق ہے. اسی وجہ سے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اگر تم ایسا کچھ کرو گے کہ بھائی قاضی کو تو پتہ چل نہیں رہا میں کر لیتا ہوں, تو اس کے وبال سے تم بچ نہیں سکو گے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے حکم کو توڑنا جو ہے نا یہ ایک ایمان والے کے لیے یعنی ایکسیپٹیبل, یعنی کہ کوئی اور اس سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اس بات کو, اس کے اپنے کے لیے, اپنے لیے نا ایمان والا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے لیے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑنا جو ہے وہ اٹس ناٹ ایون این آپشن, وہ آپشن ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے نا یہ جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے نا, تو کیا فرق پڑتا ہے. جیسے ہمارے یہاں وہ مذاق مشہور ہے نا اس طرح کے, کہ جیسے کہ وہ وعدہ ہی کیسا جو پورا کر لیا جائے, ہے نا, وہ وعدہ ہی کیسا جو پورا کر دیا جائے, وعدہ تو ہوتا ہی توڑنے کے لیے, ہے نا. یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے باقاعدہ ماشاء اللہ لوگوں نے مذاق بنائے ہوئے. اسی طریقے سے نعوذ باللہ ان اسپوکن بھی, وی ڈونٹ سے اٹ الحمدللہ, ورنہ تو کافر ہو جائیں گے سیدھا سیدھا, ہے نا. ہم کہتے نہیں ہیں, لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ اللہ کے حکموں کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہی کیسا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کیا ہے وہ اجازت فرماتے ہیں, نقل کفر کفر نواشد, کہ بات سمجھانے کے لیے اگر کوئی کفری بات کہی جائے تو اسے بندہ کافر نہیں ہوتا, نقل کفر کفر نواشد. ٹھیک ہے, تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہی کیسا کہ جو توڑا نہ جائے, ہے نا. تو اللہ کے حکم کے ساتھ تو ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, وہ تو کہنے کی بات ہے تو بس, ہے نا. لیکن ایمان والے تو ایسے نہیں ہوتے نا, ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں ہم تو عجیب. تو ایمان والے کے لیے یہ چیز جو ہوتی ہے نا پتھر پر لکیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ڈرو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم یہ مت کرو, بس وہ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے تو نا یہ جو اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ جس کے اندر آتا ہے کہ جی آپ یہ والا وظیفہ پڑھیں, یہ والی دعا پڑھیں تو آپ کے اتنے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ والے کریں تو آپ کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور ساری زندگی یہ گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ پڑھ لیں بس, آپ پرانی چیز پڑھ لیں, پرانی چیز کر لیں, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر علماء, بات کی سمجھ رکھنے والے, فقہ رکھنے والے کیا فرماتے ہیں, یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں, یہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہے ہی نہیں. اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے کبیرہ, اس میں تو لکھا ہی نہیں ہے کہیں صغیرہ کبیرہ, حدیث کے اندر تو صغیرہ کبیرہ کے الفاظ ہی نہیں آتے, تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں جی. اس کی وجہ کیا کہ قرآن کی دیگر نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ توبہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, توبہ سے معاف ہوتے ہیں گناہ. تو پھر توبہ کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو پھر توبہ کی ضرورت ہی کیا ہے, پھر توبہ تو ارریلیونٹ قسم کی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک دلیل ہے. دوسری دلیل کیا ہے, دوسری دلیل یہ ہے کہ ایمان والا اتنے سارے کبیرہ گناہ کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے ایمان والے سے, کہ اتنی کثیر تعداد میں جو ہے وہ گناہ کرتا رہے اور وہ جو ہے فلانا نماز پڑھی اور وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے. نہیں ایمان والے کے تو کبیرہ گناہوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا اس کی زندگی کے اندر, وہ تصور ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, وہ تو کبھی شاز و نادر اس سے کوئی کبیرہ ہو جاتا ہے, وہ بھی بخشوائے بغیر اس کو اطمینان نہیں آ سکتا. یہ ہوتا ہے ایمان والا. ٹھیک ہے نا, ہماری طرح کوئی تھوڑی کہ ہم جس طرح وہ لوگ ان لوگوں سے صغیرہ ہو جایا کرتے تھے نا کثرت کے ساتھ, تو پھر وہ عبادتیں کرتے تھے صغیرہ معاف ہو جاتے تھے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں کرتے تھے پیچھے سارے صغیرہ معاف ہو جاتے تھے. ہمارا تو یہ حال کبیرہ کے ساتھ ہے, ہم تو کثرت کے ساتھ کبیرہ کرتے ہیں, کثرت کے ساتھ کبیرہ کرتے ہیں, اور سمجھتے ہی ہیں کہ وہ وظیفے پڑھیں گے اور نمازیں چند پڑھ لیں گے, صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے, اور یہ سارے کبیرہ بھی اسی طرح معاف ہو جائیں گے جس طرح صغیرہ معاف ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو وہی وہ ہو گیا کہ بھئی وہ حکم ہی کیسا ہے جو پورا کیا جائے اللہ کا نعوذ باللہ, لیکن ایسا نہیں ہے. ایمان والے جو ہے وہ ایسے نہیں رہتے تھے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ چونکہ ہمارے تو کبیرہ کا لوڈ ہمارے اوپر بھرا ہوا ہے نا, تو اتنا لوڈ ہمارے اوپر بن چکا ہے ان کبیرہ گناہوں کا کہ ان کا وبال جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے نا, اٹ ہیز بیکم نارمل فار اس. یعنی ان کبیرہ گناہوں کا وبال وہ ہمارے لیے ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہے, اٹس پارٹ آف آور لائف. کبیرہ کرنا نہیں, وہ تو کبیرہ کرنا اٹ از پارٹ آف آور لائف, لیکن کبیرہ کی جو سزا ہے نا وہ سزا بھی ہمارے لیے پارٹ آف لائف بن چکی ہے. وی ڈونٹ ایون تھنک اٹس اے پرابلم. ذلیل ہو جانا کوئی ہمارے لیے پرابلم ہی نہیں ہے, رسوا ہو جانا ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. کل بھی ہوئے تھے, آج بھی ہو رہے ہیں اور کل بھی ہو جائیں گے, ہے نا. یہ کون سی بڑی بات ہو گئی ذلیل و خوار ہونا, کون سی بڑی بات ہے بھائی, ہم تو بنے ہی ذلیل و خوار ہونے کے لیے ہیں, ہے نا. بالکل اسی طرح سے وہ پاکستان والے اسلامی جمہوریہ کا بھی یہی حال ہے نا, کہ یہ وہی جو صبح بچوں کی کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ کووڈ تو عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا, لیکن توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا بھائی, عذاب ویسے بھی ہماری زندگی عذاب ہی میں تو کٹ رہی تھی, تو ایک اور آ گیا بھائی, ہے نا بھائی, کووڈ کے نام کا ایک اور عذاب آ گیا. ویسے ہی عذاب کے تو عادی ہو چکے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے, ہے نا, اللہ تعالیٰ کے عذاب کے عادی ہیں, تو کیا ہو گیا اگر ایک اور آ گیا تو وہ بھی سہ لیں گے جس طرح سے پہلے سہ رہے. یہ ہمارا معاملہ ہوا ہے, تو ہماری تو توجہ ہی نہیں توبہ کی طرف جا رہی ہوتی کہ گناہ بھی چھوڑنے ہیں, یہ بھی کچھ کر لو, یہ بھی کچھ کر لو. نہیں, یہ تو بس وہی تماشے چل رہے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے, تو بھائی ایمان والے کچھ اور چیز ہوتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں. ابھی بھی ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب لوگوں سے بات ہوتی ہے, احوال پتہ لگتے ہیں, تو پھر کیا ہے یار, کیا اور کیا چاہیے توبہ کرنے کے لیے. فرمایا کہ یہ بھی بتایا کہ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہیں. حکمت اس دقیق بات کو کہتے ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. حرمت و حلت کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں ان کی علت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ان کو ہر حال میں ماننا لازم ہے. کیا تھا وہ سورہ حشر کی آیت تھی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ٹھیک ہے, جو رسول تمہارے پاس لے کر کے آئے وہ تم لے لو, اور جس چیز سے وہ منع کر دیں تمہیں تو اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے نا, تو اب اس میں کیوں جی میں وہی چیز کیوں لے لوں جو آپ میرے پاس لے کر کے آئے, وائی شوڈ آئی ٹیک اٹ فرام یو, وائی شوڈ آئی اسٹاپ فرام سم تھنگ دیٹ یو آر ٹیلنگ می ٹو کیپ اوے فرام. یہ سب تو ہوتے ہی نہیں ہے ایمان والے کی زندگی میں. حلمت و حلت کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں ان کی علت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, علت کا مطلب ہوتا ہے وجہ. ٹھیک ہے, ان کو ہر حال میں ماننا لازم ہے, کیونکہ اگر ہمیں علت معلوم نہیں تو صاحب حکم باری تعالی شانہ کو تو حکمت معلوم ہے نا, جو علیم اور حکیم ہے. اس دور کے بہت سے پڑھے لکھے جاہل احکام, یعنی اس دور کے بہت سے پڑھے لکھے جاہل احکام خداوندیہ کی علتیں تلاش کرتے ہیں, اگر کوئی علت معلوم نہیں ہوتی تو معاذ اللہ حکم ربی کو نامناسب یا دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف کہہ کر ٹال دیتے ہیں. ان الفاظ میں ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا ہے, یعنی ان اللہ کان علیمن حکیمن والے الفاظ میں ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا ہے, اور بتا دیا گیا ہے کہ تم نادان ہو, اللہ جل شانہ دانا ہے, تم نہ سمجھو, اللہ حکیم ہے, اپنی سمجھ کو معیار حقانیت نہ بناؤ اللہ عالم و علم ہو اتم و احکم. تو یہی بات ہے جو آج صبح کے مراقبے کے بعد جو ساجد نے تھوڑا سا بات کری تھی, اس میں بھی یہی سمجھا رہے تھے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, ٹھیک ہے, یہ یعنی آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آپ نے علتوں کی بنیاد پر کام نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, حکم کی بنیاد پر کام کرنا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یہ صرف علماء حق کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو علماء حق کے بارے میں اچھا اوپینین نہیں رکھتے نا, جو علماء حق سے بغض رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, چاہے کتنی نمازیں پڑھتے ہوں, کتنی ہی پابندی کے ساتھ مسجد میں جاتے ہوں, رائٹ, لیکن اگر علماء حق کے بارے میں ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ نفرت اور حقارت والا ہے, ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرنی ہے کہ جس کے اندر وہ اللہ کے کسی حکم کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے, ظاہر ہو جاتے ہیں جس سے ایمان, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے نا جو اس قسم کے آپ کو لوگ ملیں, ٹھیک ہے بھائی, آپ ان کے بارے میں کوئی آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے بارے میں تحقیقات کر کے ان کی عیب نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ان کے ساتھ اپنا کوئی لانگ لاسٹنگ قسم کا ریلیشن شپ مت بنائیں ایسے لوگوں کے ساتھ, خصوصاً اپنی اولاد کا رشتہ, ٹھیک ہے نا, ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ علماء حق کے بارے میں بدگمان ہوں, برا اوپینین رکھتے ہوں, ان کے ساتھ اپنا کوئی لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ مت بنائیں. یہ مت سوچیں کہ اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ ہانی کری رشتے میں تو کہاں سے اچھے رشتے ملیں گے, کہاں سے آئے گا رشتہ نیکوکاروں کا. بھائی اللہ تعالیٰ بہت ہیں ایسے بندے, الحمدللہ ہمارے کلچر میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملکوں کے اندر تو بہت اچھی تعداد میں لوگ موجود ہیں, تو مل جائیں گے, کہیں سے مل جائے گی بھائی کوئی ایسی لڑکی, ٹھیک ہے نا, یا کوئی لڑکا آپ کی لڑکی کے لیے ایسا مل جائے گا کہ جو علماء کے ساتھ جو ہے نا جن کا اچھا اوپینین ہو. اور یہ بھی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ نکاح کے اندر جو ہے نا وہ کیا چیزیں وغیرہ دیکھنی ہے, تو ایسا کمپرومائز اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو ایسا ہرگز کمپرومائز نہ کریں. ہاں اگر اللہ نہ کرے کسی کا ایسا معاملہ ہو کہ اس کی اولاد جو ہے وہ ضد پکڑ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ نہیں جی میں نے تو کرنی ادھر ہی ہے, آپ کر لیں جو کرنا ہے, پھر مجبوری ہو گئی نا, ٹھیک ہے نا, پھر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اب تو آپ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے دھوئے اور معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کے پاس آپشن بھی ہے کہ بھی اولاد بھی ماشاء اللہ فرما بردار ہے آپ کی, اللہ کی بے شک نہیں ہے فرما بردار, آپ کی تو فرما بردار ہے نا, اس وقت بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اتنا دین بھی نہیں, کیا ضرورت ہے دیکھنے کی, اور ان لوگوں کے اندر بس باقی ساری چیزیں تو بڑی اچھی ہیں, بس دین ہی کی کمی ہے, کوئی بات نہیں چلتا ہے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے پھر, کہ اولاد کوئی ضد بھی نہیں کر رہی تھی, آپ کی بات بھی مانتی تھی, آپ کے پاس آپشن بھی تھا کہ آپ دین کو ترجیح دے کر کے اپنے اولاد کی شادی کرتے, پھر بھی آپ نے دین کو جو ہے وہ تھرڈ پرائیورٹی پہ رکھا, سیکنڈ پرائیورٹی کے اوپر رکھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ اپنے ایمان کی شاید منائے, اس کے بعد پھر کیا ہوگا, اس کے بعد نہ کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ریالٹیز ہیں جن کے اندر انفارچونیٹلی ہم جو ہے نا وہ بہت میجر غلطیاں کر جاتے ہیں, اتنا کوئی دینداری اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ ایسے معاملات جب آتے ہیں نا تو ادھر ہم دین کو پرے رکھتے ہیں, دین کو جو ہے نا وہ ہم یعنی بہت ہی ذلیل طریقے سے ہم دین کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں, اور یہی وجہ بن جاتی ہے کہ اتنے اعمال کرنے کے باوجود نسلیں جو ہوتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی سے بھی بات ہو رہی تھی الحمدللہ وہ اس کلاس میں نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو شرمندہ کرنا تو ظاہر میرا مقصد نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایسی بات کری نا, میں نے کہا جی پہلے تو آپ جائیں اور رو رو کر کے نا اپنے اس سوچ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اس سوچ پہ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے دین کو جو ہے نا وہ ایک کمپرومائزبل چیز سمجھ کے رکھا, ٹھیک ہے, ठीक है ना, बड़ी तहज्जुदें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सोच क्या है, दीन कॉम्प्रोमाइज हो जाए कोई बात नहीं, बाकी सारी चीजें तो बड़ी अच्छी है ना भाई। ये लिखा हुआ आपको कहीं ना मिले, लेकिन इससे बड़ा गुनाह क्या होगा यार अल्लाह ताला के साथ, क्या आप यानी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अल्लाह ताला टू डू विद यू देन, ठीक है ना। इतना दीन, इतना आमाल, इतना इल्म, इतना सब कुछ है ना, और उसके बाद आपका एटीट्यूड अल्लाह ताला के साथ ये कोई बात नहीं, दीन कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो बाकी सब कुछ तो अच्छा है ना। तो भाई तौबा करने की जरूरत है इन चीजों से, और वाकई अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमने इतना बड़ा गुनाह किया है, जितना कि तो वो कोई एक शराब पीने वाला इतना बड़ा गुनाह नहीं करता होगा, ठीक है। क्योंकि शराब पीना जो है ये वो शराब पीता भी है और उसको गलत भी समझता है, जिना करता है वो गलत समझता है उसको, ठीक है ना। हम तो जो है वो इतना इल्म और इतना सोहबत और इतना सब कुछ के बावजूद हम अल्लाह ताला को जो है वो सेकंड और थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी अपनी जिंदगी में दे रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है ना। इसी को सोच का गुनाह कहते हैं, और ये मामूली नहीं होता, बहुत बड़ा गुनाह होता है। अच्छा, किसी को कोई सवाल वगैरह अगर है तो पूछ लीजिए, आगे क्या आया था इन शुरू क्लास के अंदर ही। इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।